الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. گرامی قدر بزرگوں، محترم بھائیوں، سورہ بقرہ کا 38واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے لیے اہم ترین مسائل بیان کیے ہیں، وہ مسائل کہ جن کا حل عقل سے ممکن نہیں تھا، وہ مسائل جن کا حل اپنی ذہانت سے یا اپنے تجربے سے ممکن نہیں تھا، خواہ وہ عبادت ہو یا وہ نماز ہو یا وہ روزہ ہو یا اس کے علاوہ اہم ترین مسائل ہوں. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل اور اکمل دین بنا کر ہمارے لیے منتخب کر دیا ہے. جیسے اس دین میں ایمان کی تعلیمات ہیں اور جیسے اس دین میں عبادت کی تعلیمات ہیں، دعا کی تعلیمات ہیں، اسی طرح اس دین میں معاشرت کی تعلیمات، نکاح کی تعلیمات، پڑوسی کے حقوق کی تعلیمات، جانوروں کے حقوق کی تعلیمات، بچوں سے شفقت کی تعلیم، بڑوں کے احترام کی، غرض یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے. اسی طرح جو ایک اہم ترین میدان جس میں اکثر انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، وہ لین دین ہے، وہ معیشت ہے. اور معیشت کا صحیح ہونا، درست ہونا، اللہ کے احکام کے مطابق ہونا، یہ ایک صحت مند اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ فرما چکے ہیں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین پہ گھومو، زمین پہ چلو، زمین میں کاروبار کرو، زمین میں تجارت کرو، زمین میں لین دین کرو. اللہ تعالیٰ کا فضل جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، اس کی تلاش کرو. اور لین دین کا جو مقصد اصلی ہے اور معیشت کا جو مقصد اصلی ہے وہ انسان کا اقتصادی طور پہ مستحکم ہونا ہے اور مضبوط ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لین دین کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. لین دین میں اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اور لین دین اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال ہے اور سود اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام ہے. جبکہ کفار اور زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح لین دین ایک کاروبار کا جائز طریقہ ہے, اسی طرح سود کی لین دین بھی کاروبار کا ایک جائز طریقہ ہے. پہلی آیت پہ غور کر لیجئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار, وہ لوگ جو اپنے مال کو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں اور رات میں بھی خرچ کرتے ہیں, سرا وعلانیہ مخفی طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور کھلے عام علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے 40,000 دینار کا صدقہ کیا تھا, اور ان 40,000 دینار کا صدقہ حضرت نے ایسے کیا کہ 10,000 دینار دن میں صدقہ کیے اور 10,000 دینار رات میں صدقہ کیے. 10,000 دینار چھپ کر مخفی طریقے سے صدقہ کیے اور 10,000 دینار کھل کر علل اعلان صدقہ کیے. اللہ تعالیٰ کو حضرت کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آیت نازل ہو گئی, فرمایا فلاحم اجرہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے, عند ربہم ان کے رب کے پاس, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, اور نہ ان پر خوف ہے اور نہ ہی ان پر غم ہے. حزن ماضی کے بارے میں ہوتا ہے اور خوف مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. اللہ پر جو لوگ توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں سے, نعمتوں سے, احسانات سے, کرم کی اور عطا کی امید رکھتے ہیں, ان کو اپنے ماضی پر کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے اور مستقبل کے بارے میں حد سے زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے. اور یہی علماء اور اہل دین, اولیاء اللہ, ائمہ اور صحابہ کا طریقہ ہے. اس آیت کے بعد اب جو اس رکوع کا مقصد اصلی ہے, جو دعوی رکوع ہے, اس کی طرف قرآن کریم متوجہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت کے بارے میں جو آیتیں نازل کی ہیں وہ کل 10 ہیں. 7 آیتیں سورہ بقرہ کے اندر ہیں, ایک آیت آل عمران کے اندر ہے, ایک آیت نساء کے اندر ہے, اور ایک آیت سورہ روم کے اندر موجود ہے. تو جو چیز قرآن کریم میں 10 آیتوں میں بیان کی گئی ہو, اس کی اہمیت اور مسلمانوں کے لیے اس کی ضرورت, اس کی رہنمائی کتنی زیادہ اہم ہے, اس کا اندازہ 10 آیتوں سے آپ لگا سکتے ہیں. سود کسے کہتے ہیں اور شریعت میں سود حرام کیوں ہے, اس کے اندر وہ کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے, لغت میں اس کے معنی کیا ہیں؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سود کی کون سی صورتیں بازار میں رائج تھیں؟ اور سود کی لین دین کس حد تک جائز تھی، کب حرام ہوئی ہے؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ایک مفسر کے لیے ان پر نظر ڈالنا ضروری ہے. سب سے پہلے قرآن کریم نے جو لفظ ربا سود کے لیے استعمال کیا ہے، یہ لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزول کے بعد جیسے ربا کا لفظ مشہور اور معروف ہے، اسی طرح قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ لفظ عوام میں مشہور بھی تھا اور سب لوگ اس کے معنی کو جانتے بھی تھے، بلکہ قرآن کریم کی آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سود ہے اس کا ذکر تورات میں بھی موجود تھا. آج جو سود کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ یہود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمل سے تورات کے اندر منع کر دیا تھا. سورۃ مائدہ کے اندر تفصیل موجود ہے. تو سود کسے کہتے ہیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد، ابن جریر، جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، ابن العربی، وہ سب کے سب فرما چکے ہیں کہ سود ہر وہ قرضہ جو واپسی پہ بڑھتا ہو وہ سود ہے، اور اگر واپسی پہ بر وقت وہ نہیں بڑھ رہا ہے، مزید وقت چاہیے، مزید ٹائم دینا ہے، تو ٹائم کے بدلے میں وہ مزید بڑھتا ہے، یہ سود ہے. اور یہی قرآن کریم کی مراد ہے، اور رب القرآن جسے فقہا کہتے ہیں، یعنی وہ سود جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ امام رازی احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ سود کی دو قسمیں، ایک سود یہ ہے جس کا میں نے ابھی ابھی ذکر کیا کہ قرضہ دے دیں اور قرضہ واپسی پر بڑھتا ہو، اس میں بڑھوتری ہوتی ہو، اور آپ نے کوئی محنت نہیں کی، آپ نے کوئی ساتھ نہیں دیا، آپ نے کوئی تجارت نہیں کی، آپ نے کوئی رسک نہیں لیا، صرف اور صرف جو آپ نے پیسہ دیا ہے اس پیسے کے بدلے میں آپ کو مزید پیسہ مل رہا ہو، یہ سود. اور اسی طرح اگر اس کی مزید تاخیر ہو رہی ہے، مزید وقت لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ بھی سود. اور دوسری قسم جو سود کی کفار میں زمانہ جاہلیت میں رائج تھی، وہ چیزوں کی لین دین میں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی بھی ممانعت کر دی ہے، لیکن جو سود قرآن کریم کے اندر مذکور ہے وہ یہ پہلی قسم جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے. اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار کیوں دیا ہے. سود کی حرمت کی بہت ساری وجہ ہیں، اور اس میں سے جو اہم ترین وجوہات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سود کے ذریعے سے مال جو مالدار ہوتا ہے اس کے پاس بڑھتا ہے، اور جو شخص مالدار نہیں ہے، غریب ہے، مفلس ہے، اس کے پاس جو مال موجود ہوتا ہے وہ مال لپٹ کر جمع ہو کے وہ مال بھی مالدار کے پاس چلا جاتا ہے، یہ سود. اور اللہ تعالیٰ نے جو سود کی حرمت نازل فرما دی ہے تو کہتے ہیں کہ دو قبیلے تھے، ایک کا نام بنو ثقیف تھا اور دوسرے قبیلے کا نام بنو مخزوم تھا۔ سن 8 ہجری میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بنو مخزوم والے مسلمان ہو چکے تھے اور بنو ثقیف والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات ذرا قابل توجہ ہے کہ بنو مخزوم والے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ مقروض تھے، اور بنو ثقیف والے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کا قرض تھا بنو مخزوم کے اوپر۔ اور جب قرآن کریم نے آیتیں نازل کر دیں کہ ایمان والو سود چھوڑ دو، آج کے بعد سود کی لین دین جائز نہیں ہے، تو بنو مخزوم والوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو اب سود لوٹانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کریں، یہ بات ہمارے لیے جائز نہیں۔ بنو ثقیف والے مطالبہ کرتے تھے کہ نہیں جی، سود تو دینا پڑے گا، جیسے آج کل کے بینک کرتے ہیں، جیسے آج کل کے بڑی بڑی فرمز کرتی ہیں، بڑے بڑے سیٹ کرتے ہیں، کہ آپ مرے یا جئیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہو، لیکن جو سود خور ہے اس کو سود واپس چاہیے۔ یہ تنازع حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا نگران بنا دیا تھا اور آپ کی خدمت میں یہ تنازع آیا، حضرت معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس تنازع کی خبر بھیجی کہ حضرت مسئلہ اس طرح ہو چکا ہے کہ بنو مخزوم والے سود دینے کے لیے، واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بنو ثقیف والے کہتے ہیں کہ ہم تو سود لے کے رہیں گے، اب ایسی صورت میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ اور اس کے جواب میں یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جی، خدا نہ خواستہ مسلمانوں نے فراڈ کیا اور مسلمان لوگوں کے پیسے دبا کے چلے گئے، یہ اعتراض غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے، وہاں پہ آپ نے کہا کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے، آج کے بعد سود کی لین دین جائز نہیں ہے، اور سب سے پہلے جو ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بہت سارے سود کے پیسے لوگوں کے پاس موجود تھے، اور بہت سارے سود کے پیسے حضرت عباس کے واجب الادا تھے، یعنی حضرت عباس کو ملنے تھے، آپ نے اعلان فرمایا کہ وہ پیسے ہم نے اب چھوڑ دیے ہیں، ان پیسوں کو واپس کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ تو اسلام کا مسلک اور اسلام کی تعلیم، وہ اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے، اگر کسی معاملے کو ختم کرنا ہے اور کسی چیز کو روکنا ہے تو سب سے پہلے آپ رکیں گے، سب سے پہلے آپ اس کو بریک لگائیں گے تو وہ رکے گی۔ اگر آپ کہیں گے کہ مجھے یہ پیسے چاہیے اور میں تو لوں گا، تو پھر دنیا والے اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے جس طرح بنو ثقیف کو سود لینے سے روک دیا گیا ہے، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سود لینے سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلو کہ اسلام نے سود کو روک کر لوگوں کے پیسے قبضہ کیے ہیں یا دھوکہ کیا ہے، یہ بات غلط ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ سود کے اندر معاشی خرابیاں بھی موجود ہیں اور سود کے اندر روحانی خرابیاں بھی موجود ہیں. مثلا انسان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ دوسرے کی غمخواری کرنا ہے، وہ سخاوت ہے، وہ پریشان حالوں کی مدد کرنا ہے. اور سود کا جو فلسفہ ہے وہ غم خواری کا نہیں ہے. سود کا فلسفہ سخاوت کا نہیں ہے، سود کا فلسفہ پریشان حالوں کی مدد کرنا نہیں. تو سب سے پہلی خرابی جو سود کے اندر موجود ہے وہ انسان کی جو فطرت ہے اس کی جو خلاف ورزی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صدقات کی ترغیب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو زکوٰۃ کی ترغیب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے پریشان حالوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے، اور سود اس کا جو سب سے پہلا شرط اور فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی غمخواری ہوگی تو آپ کے لیے اس میں فائدہ موجود ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو آپ کے لیے اس میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، کسی کی کمپنی ڈوبتی ہے تو آپ کے سود کا مزید وقت لگتا ہے اور اس میں آپ کو زیادہ فائدے ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سود معاشرے کا ایک ناسور ہے، اور معاشرے کا ناسور ایسے ہے کہ دوسرے لوگوں کی مجبوریوں سے اور دوسرے لوگوں کے اندر موجود غفلت سے یا ان کے نقصانات سے آپ اپنے فائدے دیکھتے ہیں، آپ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی معاشرے کے اندر تباہی کا سبب ہے. کہ ہمیں تو معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں تو وہ مشکلات ختم کرنی ہے، ہمیں تو غربا مساکین یتاما اور مفلسین کی مدد کرنی ہے، اور سودخور وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پریشانی ہوتی ہے، مفلسی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سود دے دیں تاکہ ساری زندگی وہ سود لوٹا نہ سکیں اور ان کے سود کے بوجھ کے نیچے چلتے چلے جائیں. تو یہ معاشرے کی خرابی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اسی طرح حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ کہ جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، ہر وہ قرضہ جو بغیر کسی محنت کے، کسی بدلے کے، کسی رزق کے آپ کو فائدہ واپس لا کے دیتا ہے وہ سود ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ سارا کا سارا مال ایک جگہ پہ جمع ہو جائے اور باقی سارے کے سارے انسان غریب ہوں، یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سود کا نظام ختم کر دیا جائے تو پرانے زمانے کی دولتیں لوگوں کے پاس دفن ہوتی تھی، اور پرانے زمانے کی دولتیں لوگوں کے پاس چھپی ہوئی ہوتی تھیں، اس سے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سود کو حرام کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کی ترغیب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ترغیب دی ہے، اور زکوٰۃ مال کے اوپر خواہ وہ مال تجارت میں ہو یا نہ ہو ہر صورت میں واجب ہے. اور ایک مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس بہت سارا مال موجود ہے اور اس مال سے وہ کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے، کوئی تجارت نہیں کرتا ہے، کوئی فیکٹری نہیں لگاتا ہے، ہر سال اس میں سے 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ یہ 40واں حصہ دیتے دیتے ایک دن وہ مال ختم ہوگا، تو پتہ چلا کہ اگر مال کو بچانا ہے تو تجارت کرنی ہے، اگر مال کو بچانا ہے تو کاروبار کرنا ہے، اگر مال کو بچانا ہے تو مال کو انسانوں کے درمیان میں گھومنا ضروری ہے۔ اگر وہ مال ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہو اور وہ مال ایک جگہ پر رکھا ہوا ہو تو ایسا مال وہ زکات دیتے دیتے عنقریب ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ ختم ہوگا، اور جو مال ختم ہو جاتا ہے وہ مال کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ حضرات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سود کو حرام کر دیا ہے، زکوٰۃ کو واجب کر دیا ہے۔ سود وہ مال کو ایک جگہ پہ جمع کرتا ہے اور زکوٰۃ وہ مال کو پھیلاتی ہے، زکوٰۃ مال کو معاشرے کے اندر فائدہ دیتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ خواہ وہ مال آپ تجارت میں لگاتے ہوں یا نہ لگاتے ہوں، اس مال سے آپ کاروبار کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ہر صورت میں زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب یہاں سے روحانی خرابیاں تو آپ جان گئے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ایثار کا جذبہ رکھا ہے، اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غمخواری رکھی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت رکھی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کرنا رکھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے اور انسان جب کسی کے ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کو روحانی طور پہ تسکین ہوتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اندرونی طور پہ شفا ملی ہے، فائدہ ملا ہے۔ اور جو سود ہے وہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا ہے، بلکہ سود انسان کو مزید قرضے کے نیچے دباتا ہے، سود کاروبار کو ختم کرتا ہے، اور سود کا انجام وہ ایسا ہے جیسے ایک چیز ایک دن بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم پہ چوٹ لگے اور اس چوٹ کی وجہ سے سوجن پیدا ہو تو بیوقوف آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ جی دیکھیے میرا ہاتھ بڑا ہو رہا ہے، میری ٹانگ بڑی ہو رہی ہے، حالانکہ بیوقوف آدمی یہ جو تمہارے ہاتھ ٹانگ بڑی ہو رہی ہے یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ تو سوجن ہے، اور جیسے سوجن کا انجام موت ہے اسی طرح جب سود بڑھتا ہے بڑھتا ہے اس کا انجام بھی موت ہے۔ آج کل جو نظام رائج ہے کیپٹلزم، کیپٹلزم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے بقول لوگوں کے وہ سود ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی بینکس چل رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی فائنینشل فرمز چل رہی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ساری کی جو ساری ہیں وہ سود کے اوپر قائم ہیں، اور اگر یہ سود نہ ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں کاروبار نہیں کر سکتی، یہ ختم ہے۔ تو اس کے جواب میں ہمارے علماء نے بہت محنت کی ہے، اور ہمارے علماء نے ایسے زبردست دلائل جمع کیے ہیں کہ اگر ان پہ آپ حضرات غور کرنا چاہیں تو تفاصیل موجود ہیں۔ مختصر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو نظام آج رائج ہے یہ کامیاب نظام ہے یا کامیاب نظام نہیں ہے۔ اگر یہ کامیاب نظام ہوتا تو آج دنیا کے اندر جو اتنی زیادہ غربت ہے، اتنا زیادہ مفلسی ہے، اتنے سارے انسان بھوکے ہیں، ہزاروں انسانوں کروڑوں انسانوں کے پاس کھانا نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، لباس نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، تو یہ کیسا کامیاب نظام ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آج دنیا میں کوئی انسان فقیر نہ ہوتا، کوئی انسان غریب نہ ہوتا، کوئی انسان بھوکا نہ ہوتا، کوئی انسان ننگا نہ ہوتا، تو یہ آرگومنٹ غلط ہے اور یہ بحث غلط ہے کہ دنیا کے اندر جو نظام ہے یہ بڑا کامیاب ہے اور بڑا ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیپیٹلزم اور خاص طور پہ جو سود کے نظام میں خرابیاں علماء نے گنی ہیں، اس میں پہلی خرابی یہ ہے کہ اس نظام کے اندر ایک شخص کے پاس بہت ساری دولت جمع ہوتی ہے، ایک آدمی کے پاس اتنی دولت جمع ہوتی ہے کہ وہ کئی انسانوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، بادشاہت کرتا ہے، اور بہت سارے انسانوں کی دولت جمع ہو جاتی ہے اور ایک آدمی کو دے دی جاتی ہے۔ آج کل آپ حضرات بینکس جانتے ہیں، بینکوں میں لوگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، یہ اکاؤنٹ کیا چیز ہے؟ جو چھوٹے تاجر ہیں، چھوٹے کاروباری ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، سیونگ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی کی ساری دولت لا کے بینک میں رکھ دیجئے۔ بینک والے اس دولت کا کیا کرتے ہیں؟ بڑے کاروباری کو دیتے ہیں، بڑی فرم کو دیتے ہیں، بڑی کمپنیوں کو دیتے ہیں۔ تو آپ کا پیسہ آپ سے لے کر بڑے کاروباری کو دے دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ بات پتہ بھی نہیں۔ وہ جو آپ کو سود دیا جاتا ہے وہ تو بخشش ہے، وہ تو آپ کو بھیک دی جاتی ہے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ اس معاملے میں حصہ لیا ہے، ہمارے ساتھ آپ نے شرکت کی ہے، تو چلو تھوڑی سی بھیک آپ کو بھی دے دیتے ہیں، ورنہ اصل سود یہ نہیں ہے۔ سود کا کاروبار بڑے لیول پہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور اتنے تھوڑے پیسوں پہ وہ راضی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی معاشرے کو آپ یہ بتا دیں کہ جی پیسہ آپ نے ہمیں لا کے دینا ہے، تو آپ خود بتائیے اس معاشرے کے بازار ویران نہیں ہوں گے، اس معاشرے کے تاجر ختم نہیں ہوں گے؟ بھائی جب مجھے ایک جگہ سے پیسہ مل رہا ہے تو میں کاروبار کیوں کروں؟ جب مجھے ایک جگہ سے سود مل رہا ہے تو میں کمپنی کیوں لگاؤں، میں فیکٹری کیوں لگاؤں، میں ملازم کیوں رکھوں؟ تو آپ سوچئے کہ ایک بینک میں سود کے لیے پیسے رکھوانے سے کتنے سارے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اچھا جی، اگر پیسے بینک میں لے جا کے رکھ دیے ہیں تو وہ پیسے کس کو دیے جاتے ہیں؟ کاروبار کو، فیکٹریوں کو، بڑی بڑی کمپنیوں کو۔ تو وہ جو پہلے سے کروڑ پتی تھے ان کے پیسے بڑھ رہے ہیں، ان کی دولت بڑھ رہی ہے، اور جو غریب آدمی تھوڑے سے پیسے جمع کیے تھے وہ پیسے بھی اس نے لے جا کے بینک میں رکھ دیے اور اب اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اور پورا زمانہ گواہ ہے کہ یہ ناکام نظام والے جو سود دیتے ہیں وہ سود زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نحوست ہے، وہ صرف اور صرف ایک طرح سے شیطان کی خوشی ہے۔ اس سود کے پیسوں سے کسی کا کبھی کوئی کاروبار چلتا نہیں ہے، اس سود کے پیسوں سے زندگی گزارنا کافی نہیں ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں چھوٹے کاروباری کی، چھوٹے تاجر کی۔ اگر جو لوگ بڑے ہیں اور بڑی بڑی بینکوں سے سود لیتے ہیں تو اس میں بھی خرابی موجود ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ بھائی کاروبار کرنا ہے تو اپنے پیسے سے کیجئے، لوگوں کے پیسوں پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو تجارت میں برکت تب ہے اور تجارت صحیح معنوں میں کامیاب تجارت تب ہے جب اس میں 100% دولت وہ آپ کی ہو. آپ نے کیا کیا کہ 10 روپے آپ کے ہیں, 90 روپے بینک سے لے لیے اور جا کے کاروبار کر لیا. کاروبار چل گیا تو بہت اچھا, نہیں چلا تو بیڑا کر کے. آپ کا نقصان 10 روپے کا ہوا ہے, جو 90 روپے ڈوبے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ بینک کے ہیں. اور بینک کے پیسے کہاں سے تھے؟ وہ بینک کے باپ کے پیسے تھے, عوام کے پیسے تھے. نقصان ہو گیا نا. تو دوسری خرابی یہ ہے کہ سود کے کاروبار کے اندر جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ پیسہ حقیقت میں سود خور کا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ غریبوں کا ہوتا ہے, فقراء اور مساکین کا ہوتا ہے. وہ جمع ہو جاتا ہے اور فائدہ ہو جائے تو بھی ان کو پورا نہیں دیتے, اور نقصان ہو جائے تو بھی ان کو پورا نہیں دیتے. سودی نظام کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ سودی نظام کے اندر ایک مخصوص طبقہ مارکیٹ کے اوپر راج کرتا ہے. ہمارے پاکستانیوں سے زیادہ اس بات کو سمجھنا کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ سنتے ہیں کہ جی چینی مافیا موجود ہے, اور جی کون سا مافیا, تیل کا مافیا موجود ہے, سبزی کا مافیا موجود ہے, چاول کا مافیا موجود ہے, فلور مل کا مافیا موجود ہے. یہ مافیا بنے کیسے ہیں؟ یہ مافیا آپ نے بنائے ہیں. کسی بھی مارکیٹ کا شیئر اتنا زیادہ کسی کو دے دینا کہ اس کی مونوپلی ہو, یہ بات ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں. ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے. اور سود کا جو اصول ہے وہ یہی ہے. آج دنیا کے اندر جو بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں ان کو آپ جا کے دیکھ لیجئے, ان کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, بڑی بڑی ریٹیلز ہیں, بڑے بڑے سٹور ہیں, لیکن ان کی اپنی تمام چیزوں کے اوپر مونوپلی ہے. اب وہ جب تک چاہیں آپ کو چینی ملے گی, جس دن وہ کہہ دیں کہ جی چینی آج کے بعد سے 500 روپے کی ہے تو وہ آپ کو بند کر دیں گے. جب وہ چاہیں جی تیل اتنے کا ہے, اس سے کم میں تیل ہم کسی کو نہیں دیتے, بات ختم ہو گئی. تو ہمیں کمپٹیشن کا ڈرامہ دکھاتے ہیں, لیکن حقیقت میں یاد رکھیے گا کیپیٹلزم کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے, بلکہ کیپیٹلزم کا جو پہلا اصول ہے وہ مونوپلی ہے. وہ ہر صورت میں تمام مارکیٹ کے اوپر قبضہ ہے. اور سود کے اندر جو خرابی موجود ہے اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ سود خور مل کر مارکیٹ کو اغوا کر لیتے ہیں, مارکیٹ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں, اور پھر اپنی مرضی چلاتے ہیں اور غریب آدمی کو نقصان دیتے ہیں. اچھا جی, اگر سود خور کا نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, یہ نقصان ہم اپنے جیب سے نہیں دیں گے, اس کے لیے ایک اور ڈرامہ ضروری ہے. وہ ڈرامہ کیا ہے؟ وہ ہے انشورنس کمپنیز. کہ جی نقصان ہم نے کیا ہے نا, ہم پیسے نہیں دیں گے. یہ ایک نئی چیز متعارف کرائی گئی کہ اگر نقصان ہو گیا تو یہ کمپنی موجود ہے. انشورنس کمپنی کے پاس جو پیسہ ہے وہ پیسہ ان کے ابا کا ہے؟ نہیں, وہ پیسہ بھی عوام کا ہے, امت کا ہے. تو نقصان ہر صورت میں آپ کو ہی دیں گے اور فائدہ اکیلے لیتے ہیں. سود کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ اپنے 10 روپے آپ کے 90 روپے, فائدہ ہو گیا تو آپ کو بھیک کے برابر دے دیا, باقی سب ان کا. اور اگر نقصان ہو گیا تو وہ بھی آپ کا پیسہ غرق, اور اس کا جو تلافی کرنی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بنا دیا ہے انشورنس کے نام پر کہ جی وہاں سے ہم آپ کو نقصان پورا کر کے دیں گے, آپ فکر نہ کیجئے. تو یہ مال کو ختم کرنے کی مشین ہے, یہ مال کو جلانے والی آگ ہے جو ایک طرح سے ہماری معیشت کو مسلسل کھا رہی ہے. لیکن کاش کہ ہمارے لوگوں کو اس کی فکر ہوتی, اور کاش کہ ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی تو ٹھیک تھا. سود کے اندر جو خرابیاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی ایک اور خرابی وہ یہ ہے کہ سود کا جو سود خور ہوتا ہے, جب اس کو نقصان ہوتا ہے اور جب وہ دیوالیہ ہوتا ہے تو وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ دوبارہ کھڑے ہونے کی گنجائش اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے مزید سود چاہیے ہوتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے ملک کی جو حالت ہے کہ ہم ایک ایک ڈالر کے لیے اغیار اور اہل مغرب کے آگے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. 1958 میں پہلی مرتبہ ہم نے سود لیا ہے, آج تک اس سود کو ہم لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اس لوٹانے کے لیے مزید سود لیتے ہیں, پھر سال گزرتا ہے اس کو لوٹانے کے لیے مزید سود لیتے ہیں. بالکل یہی چیز آپ ایک کاروبار کے اوپر رکھ دیجئے کہ سودی کاروبار جب خراب ہوتا ہے اور دیوالیہ ہوتا ہے تو اس کا دوبارہ اٹھنا وہ ممکن نہیں ہے. اور اس میں نقصان صرف کاروباری کا نہیں ہے, نقصان اس میں بینک کا بھی ہے, نقصان اس میں عوام کا ہے. نقصان اگر انشورنس کمپنی بھر رہی ہے تو انشورنس کمپنی نے لوگوں سے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ نقصان وہاں سے دے رہی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جو معاشی خرابیاں بظاہر سود کے اندر موجود ہیں وہ یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سود کے کاروبار کے اندر اپنی اوقات سے زیادہ کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں. اپنے پیسے تو 10 روپے تھے, 90 روپے آپ کو بینک نے دے دیے, اب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 10 روپے کے مالک تھے, 10 روپے سے آپ اپنی مارکیٹ چلاتے, آپ نے 90 روپے کر دیے, تو لالچ بھی موجود ہے. اور پھر دوسرے کے پیسے کو بغیر اجازت کے آپ کو دے رہے ہیں, اب آپ کی مرضی ہے, چاہیں تو اس کو چلائیں, چاہے تو اس کو خراب کر دیں, ڈیفالٹر ہو جائیں, بھاگ جائیں. آج ہمارے کتنے لوگ ڈیفالٹر ہیں اور کتنے لوگ بینکوں کے قرضے کھا چکے ہیں, معاف کروا چکے ہیں, تاریخ ہے. الغرض یہ کہ آج ہمارے اور آپ کی معیشت کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں, خدا کی قسم ہر خرابی کے پیچھے سود موجود ہے. اگر سود کو روک دیا جائے اور سود کے نقصانات لوگوں کے سامنے واضح کر دیے جائیں تو کوئی بھی اس قسم کی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوگی. تو اسلام کی حقانیت دیکھیے, اسلام کا کمال دیکھیے, اسلام کا حسن دیکھیے, اسلام کی سچائی اور انسانیت دوستی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے عمل کو حرام قرار دے دیا ہے کہ اس کے بعد سود کے لین دین کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک اور سود کا ذکر کیا جسے رب الحدیث کہا جاتا ہے, حدیث میں جو جس سود کا ذکر ہے. خاص طور پہ جو لوگ سود کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی سود کے اندر گنجائش موجود ہے, وہ ایک خاص قسم کے مکر و فریب کرتے ہیں. ان کا مکر و فریب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, آپ انتقال کر گئے, کاش کہ آپ موجود ہوتے تو ہم آپ سے سود کے بارے میں مزید تفصیل پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر کو سود کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں تھیں, اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر سے پوچھتے تو پتہ چلا کہ سود, جیسے علماء کہہ رہے ہیں اس طرح سود حرام نہیں ہے بلکہ سود کے اندر گنجائش موجود ہے. تو یاد رکھیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ رب القرآن نہیں تھا. قرآن کریم میں جس سود کا ذکر ہے وہ سود نہیں تھا بلکہ وہ رب الحدیث. جس سود کا ذکر حدیث میں موجود ہے وہ اس کا ذکر آپ نے کیا ہے. رب الحدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں ہیں. کتنی؟ 6 چیزیں ہیں, سونا, چاندی, گندم, جو, انگور اور کھجور. یہ 6 چیزیں ہیں, ان چیزوں کے درمیان میں کمی زیادتی کرنا یہ سود ہے. میری گندم 2 من ہو, آپ کی گندم 1 من ہو, میں اپنی 2 من آپ کو دے دوں, 1 من آپ سے لے لوں, یہ جائز نہیں. اس کا ہیلا ہے, ہیلا یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو اپنی 2 من گندم بیچوں, آپ وہ خرید لیں, اس کے پیسے آپ مجھے دے دیں, پھر میں آپ سے وہ 1 من گندم خرید لوں, تو یہ ٹھیک ہو گیا. تو رب الحدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اجناس ہیں اجناس کے درمیان میں براہ راست فرق کے ساتھ لین دین کرنا یا قرضے کے ساتھ لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اس کی تفاصیل میں فقہا نے بہت ساری تفصیل کی ہے, یہاں تک کہ اس میں ائمہ کا اختلاف بھی موجود ہے. طلباء جانتے ہیں کہ بھائی کی کچھ صورتیں امام شافعی کے نزدیک سود ہیں اور ہمارے نزدیک سود نہیں ہیں, اور امام مالک کے نزدیک سود ہوتی ہیں تو امام حنبل کے نزدیک وہ سود نہیں ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری جو تفصیل ہے فقہ میں یہ حدیث والے سود کے بارے میں ہے, قرآن کریم کے سود کے بارے میں ایسی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو سود کے بارے میں شک تھا وہ مکر و فریب کرتے ہیں اور قرآن کریم کے آیات کو وہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد بھی اس وقت وہ یہی ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کو سود کی دو قسمیں بتا دی تھی, کہ ایک قسم سود کی وہ ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی. کیا؟ کہ قرضہ دے دیا, واپس لوں گا لیکن ڈبل لوں گا, لیٹ ہوگا تو مزید بڑھے گا. یہ وہ سود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا سود ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, اور خبردار کہ آج کے بعد کسی نے سود کی لین دین کی, اگر کی تو وہ اللہ اور رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو. تو یہ اس کی تفصیل ہے. اسی طرح علماء نے سود کے متبادل نظام پیش کرنے کی کوششیں ضرور کی ہیں. اسلامی بینکاری کے نام پہ بہت سارے بینک بنے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ جمہور علماء کے نزدیک وہ بینک جائز نہیں ہے, وہ بینک اسلامی نہیں ہیں, بلکہ ان بینکوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کی موجودگی میں اس کا 100% اسلامی ہونا اس کا فتویٰ وہ نہیں دیتے ہیں. اس لیے آپ حضرات بھی احتیاط کیجئے. اور اس میں مزید کچھ تفصیل بھی موجود ہے, انشاءاللہ تعالی وہ تفصیل اگلی مجلس میں دیکھ لیں گے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ہمارے حضرت والد صاحب کے رفع درجات کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے, اور حضرت کے جو تمام محنتیں ہیں قرآن و حدیث اور فقہ کی صورت میں, اللہ تبارک و تعالی ان کو قائم و دائم رکھے, اور اللہ تعالی دین دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کریں. ہمارے عاصم بھائی کے ایک بہت ہی عزیز دوست حارث جاوید آج انتقال کر چکے ہیں, ان کے حق میں دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کریں. حضرت مولانا چراغ الدین شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے جو حضرت والد صاحب کے شاگرد بھی تھے اور یہاں سے تفسیر بھی پڑھی تھی, آج وہ بھی فوت ہوئے ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے, اور مولانا چراغ الدین شاہ صاحب کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے. حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں. جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے وہ پریشانیاں دور کر دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. برحمتك.